बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو سے ہمارے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد سحر ٹی وی کا پروگرام انداز جہاں آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پروگرام صبح رمضان۔ صبح رمضان کے بعد پروگرام یادوں کے چروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا سماعت۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں مسلمانوں اور حریت پسندوں کی بھرپور شرکت پر تاکید فرمائی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ عراق کی نئی پارلیمنٹ ایران و عراق کے درمیان یکجہتی اور سماجی و اقتصادی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایران اور چین نے اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ اور عبرانی زبان کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ حماس کی لبنانی شاخ نے اپنی فوجی توانائی کو مضبوط کر لیا ہے۔ اور روسی حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 50 ممالک کے کرائے کے فوجیوں کے 16 سے زیادہ جنگجو گروپ یوکرین میں کام کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی قوم کو مظلوم اور ساتھ ہی مقتدر و شجاع قوم بتاتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کے جہاد و استقامت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یوم القدس فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے اعلان اور انہیں حوصلہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یونیورسٹیوں کے طلباء اور یونین کے نمائندوں سے ملاقات میں عالمی یوم القدس کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینی عوام کے عظیم قربانیوں اور سہونیوں کی رزالت اور جرائم میں غیر معمولی شدت پیدا ہو جانے کے پیش نظر اس سال کا یوم القدس پچھلے برسوں سے مختلف ہوگا، اور اس وقت شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عراق کی نئی پارلیمنٹ ایران و عراق کے درمیان یکجہتی اور سماجی و اقتصادی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر صدر رئیسی نے ایران اور عراق کے دیرینہ تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ہمانگی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، اور کوئی بھی عامل تہران و بغداد کے گہرے دوستانہ تعلقات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صدر ایران نے ایرانی اور عراقی پارلیمنٹ کے درمیان مطلوبہ سطح کے اشتراک عمل پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ عراقی پارلیمنٹ علاقے اور پڑوسی ممالک کی پارلیمانوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں عراقی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد الحلبوسی نے بھی دونوں ملکوں کی حکومتوں اور دونوں قوموں کے دوستانہ رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے مشکل دور دیکھا ہے اور دونوں ممالک باہمی تعاون کو بڑھا کر اپنی قوموں کے لیے مختلف اور بہتر مستقبل رقم کر سکتے ہیں۔ ایران اور چین نے اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزیر دفاع ویونگ ہونگ نے بدھ کے روز تہران میں صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر ایران نے کہا کہ علاقے اور عالمی حالات کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران اور چین اپنے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خود سرانہ پالیسی اور تسلط پسندی سے دنیا کی پائیدار ترقی پر اثر پڑتا ہے۔ صدر ایران نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس دوران ایران پر بے تحاشا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ایران کی استقامت نے اس کی کوششوں اور امیدوں پر پانی پھیر دیا اور آج امریکی حکام خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی شکست سے دوچار ہو گئی ہے۔ اس ملاقات میں چینی وزیر دفاع نے بھی ایران اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے مفید قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک تمام عالمی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں مبارکباد پیش کی اور انہیں تہران کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع کی امید ظاہر کی۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے بدھ کی رات بلاول بھٹو زرداری کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کے طور پر ان کی تقرری پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم پاکستانی سفارتی میدان میں آپ کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع دیکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان اس سال اپنے تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور یہ تعلقات جو کہ وسیع ثقافتی، تاریخی اور لسانی مشترکات پر مبنی ہیں، مسلم ممالک میں باہمی تعلقات کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمارے پاس ایجنڈے میں تعاون کے لیے مختلف مسائل ہیں اور ہم تمام جہتوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں۔ نئے پاکستانی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے اسلام آباد کے عزم کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ رکاوٹوں کو دور کر کے اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ ملنے والی ایران کی سرحدوں پر تعینات طالبان فوجیوں کو سرحدی قوانین اور ضوابط سے باخبر کریں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں دوغاروں سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ بدامنی کے بارے میں کہا کہ طالبان یہ سمجھتے تھے کہ سرحدی علاقہ صرف افغانستان سے متعلق ہے، جس کے بعد ایرانی سیکیورٹی فورس نے طالبان فوجیوں کو خبردار کیا اور کابل میں طالبان حکام سے گفتگو ہوئی اور پھر طالبان نے سرحد سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے سرحد پر ایران کی چوکسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سرحدی فورس مکمل آمادہ تھی اور کسی کو بھی اس بات کی ہر اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غلط فہمی کی بنا پر ہی صحیح سرحدی علاقوں میں کوئی یک طرفہ اقدام کرے۔ دوغاروں سرحد کو طالبان فوجیوں کے حالیہ غیر اصولی اقدام کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، جسے پھر مذاکرات کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ایران و افغانستان کی سرحد سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ایک صدی کے تاریخی ماضی کے ساتھ دوغاروں کسٹم محکمہ بھی برآمدات و درآمدات، ٹرانزٹ اور مسافروں کی رفت و آمد کے امور کے لیے فعال ہے۔ سیونی حکومت کے وزیراعظم کو دھمکی آمیز پیغام ملا ہے، جس نے اس حکومت کے رہنماؤں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ العالم ٹی وی کے مطابق بدھ کو اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے گھر پر گولی کے ساتھ موت کی دھمکی کا پیغام بھیجے جانے کے بعد اس حکومت کے حکام نے ان کی اور ان کے اہل خانہ کے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں حکمران اتحاد کی پارلیمنٹ میں اکثریت کھونے اور حکومت گرنے کے خدشات کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے بعد کابینہ کے سربراہ نفتالی بینٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی کا پیغام موصول ہوا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حکمران اتحاد کے بحران سے متعلق ہے۔ عبرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ بینٹ، لیپٹ اور وزیر دفاع نے اپنے تمام غیر ملکی دورے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عبرانی زبان کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ حماس کی لبنانی شاخ نے اپنی فوجی توانائی کو مضبوط کر لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عبرانی زبان کے اخبار نے اپنے تازہ شمارے میں لکھا ہے کہ جنوبی لبنان میں حماس کی فوجی شاخ نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر لیا ہے اور اب وہ اپنے فوجی ہتھیاروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذکورہ عبرانی اخبار نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کی جانب ہونے والے راکٹ حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کارروائی کو لبنان میں موجود حماس کی جانب منسوب کیا اور کہا کہ حماس کی لبنانی شاخ نے حالیہ برسوں میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا اور اپنی فوجی توانائی کو فروغ دیا ہے۔ روسی حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 50 ممالک کے کرائے کے فوجیوں کے 16 سے زیادہ جنگجو گروپ یوکرین میں کام کر رہے ہیں۔ ارنا کے مطابق روسی تحقیقاتی کمیٹی کے پریس آفس نے بدھ کے روز لوگانسک میں کمیٹی کے چیئرمین الیگزینڈر واسٹریکن کی طرف سے منعقدہ ایک اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ 16 جنگجو گروپوں کے تحت 50 سے زائد ممالک کے کرائے کے فوجی یوکرین میں روس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ روسی تفتیش کار مغربی ممالک کی موجودگی کے شواہد بھی اکٹھے کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے مزید کہا کہ انسپکٹر مغربی ممالک کے فوجیوں سے پکڑے گئے سامان کی بھی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ پکڑے گئے سامان میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ یوکرین میں روس کے 15,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر دفاع نے یوکرین کے لیے لندن کی امداد کی فہرست برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی اور روس کے جانی نقصان کا دعویٰ کیا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے قانون سازوں کو روس کے بارے میں برطانیہ کے موقف اور یوکرین کو لندن کی جانب سے ہتھیاروں کی امداد کے بارے میں بریفنگ دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین اور عالمی یوم قدس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، عالمی یوم قدس آیا چاہتا ہے۔ عالمی یوم قدس مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کا دن۔ عالمی یوم قدس مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے جد جہد کا دن۔ عالمی یوم قدس غاصب صہیونی حکومت اور ان کے سرپرستوں اور آقاؤں سے نفرت و بیزاری کے اعلان کا دن۔ جی ہاں، عالم اسلام سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں عالمی یوم قدس کی ریلیوں کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے تازہ خطاب میں فرمایا کہ اس سال عالمی یوم قدس پچھلے برسوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہوگا۔ استقامت، یا یوں کہا جائے کہ فلسطینی نوجوانوں کی پائمردی، ثابت قدمی اور استقامت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگرچہ غاصب صہیونی حکومت نے ہر طرح کے جرائم اور اپنے شیطانی اور خبیثانہ اقدامات کی حد ختم کر دی ہے، لیکن فلسطینی نوجوانوں کے مقابلے میں بہرحال اس پر ایک کہیں نہ کہیں خوف اور وحشت طاری ہو چکی ہے۔ خاص طور پر پچھلے ہفتوں کے دوران نوجوان فلسطینیوں نے جس طرح سے خود تل ابیب کے اندر جا کر شہادت پسندانہ کارروائی کی، اس سے غاصب صہیونیوں کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہے اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ماہ رمضان کے آغاز سے اب تک صہیونی فوجوں نے بیت المقدس اور خاص طور پر غرب اردن کے علاقوں اور بالخصوص جنین پر اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں، اور آئے دن غرب اردن میں وہ فلسطینیوں پر حملے کر رہی ہے، انہیں زخمی کرتی ہے، انہیں شہید کرتی ہے اور بڑی تعداد میں انہیں گرفتار بھی کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف فلسطینی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ قبل اول کی آزادی اور اپنی سرزمین کی آزادی اور فلسطینی مقدسات کی حفاظت کے لیے پرامن ہیں۔ چنانچہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی کھل کر کہا ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ ہم مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کو فلسطینیوں کے حوالے کر دیں، یا پھر اس کی آزادی کے لیے اپنی فداکاریوں اور قربانیوں کو جاری رکھیں، اور ہم اسی دوسرے راستے کو ہر حال میں اپنائیں گے، اور جب تک سرزمین فلسطین اور مسلمانوں کا قبل اول مسجد الاقصی پوری طرح سے غاصب صہیونیوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ بہرحال اس بار عالمی یوم قدس انتہائی جوش و خروش اور جوش و جذبے کے ساتھ نہ صرف فلسطین، ایران بلکہ دنیا کے گوش و کنار میں منایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے چند روز سے شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس بار کا عالمی یوم قدس ان غدار اور خائن عرب حکومتوں کو کیا پیغام دیتا ہے جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ یہ سوچ کر تعلقات برقرار کیے تھے، اور صہیونی حکومت نے ان حکومتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار کرنے کی جو کوشش کی تھی اس زوم اور اس سوچ اور اس فکر میں کہ اگر بعض عرب حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو جاتے ہیں تو فلسطینی استقامت کمزور پڑ جائے گی۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ان عرب حکومتوں کی صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری سے فلسطینی استقامت کمزور نہیں ہوئی بلکہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم ہوئی ہے۔ جناز اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر گشن عباس نقی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ گشن صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس عنوان سے مختلف ہوگا جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا عالمی یوم قدس کے ساتھ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف حوالوں سے جو ہے یہ اس سال جو عالمی یوم القدس کے موقع پر جو منایا جائے گا، عالمی یوم القدس کے جلوس جو نکالے جائیں گے اور یہ دن جو منایا جائے گا جسے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن کو یعنی عالمی یوم القدس قرار دیا ہے، تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 40 سے زیادہ برسوں سے یہ منایا جا رہا ہے، لیکن اس بار جو اس کی نوعیت ہے وہ مختلف جہات سے اور مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ مختلف ہوگی، یعنی پہلے برسوں کی نسبت یا پہلے عشروں کی نسبت جو ہے اس سال جو یوم القدس ہوگا وہ مختلف ہوگا، کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود فلسطین کی جو داخلی جو صورتحال ہے فلسطینی مجاہدین کی، اور جو غزہ اور مغربی کنارہ اور بیت المقدس شہر جو ہے اس کے جو ان کے اپنے جو داخلی جو صورتحال ہے ان کی، ان پر بھی اگر ہم نظر رکھیں تو وہ بھی پہلے سالوں کی نسبت، پہلے برسوں کی نسبت، پہلے عشروں کی نسبت بہت زیادہ مختلف ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم خطے کی صورتحال کا جائزہ لیں تو خطے کی صورتحال بھی بہت بدل چکی ہے، پہلے امریکہ عراق میں تھا، شام میں تھا، لیکن اب جو ہے وہ امریکہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور استقامت جو ہے اس کے مقابلے میں خود صہیونی حکومت کے خلاف جو استقامت ہے اور خود امریکہ کے خلاف، یعنی خود استقامتی گروہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اور تیسری اگر ہم صورتحال دیکھیں تو خود صہیونی حکومت جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، زوال کی طرف وہ جا رہی ہے. اور چوتھی صورتحال یعنی جہت یا پہلو جو میرے نظر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر اقوام جو مسلمان اقوام جو ہیں یعنی، تو ان میں بھی بیداری جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. حتیٰ کہ اب یہ جو قفقاز کا جو علاقہ ہے، وسطی ایشیا کا جو علاقہ ہے، وہاں پر بھی اگرچہ حکومتوں کی طرف سے پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ جلوس نہ نکالے جائیں، اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہاں کے جو دانش مند ہیں، وہ بھی اس سال جو ہے وہ عالمی یوم القدس کی تیاری کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. تو اگر مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف اس کے ہیں، اب ان پر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے، لیکن مختلف جو پہلو ہیں اس کے، ان کو مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ اس سال جو عالمی یوم القدس منایا جائے گا وہ گزشتہ برسوں اور عشروں کی نسبت بہت زیادہ مختلف ہوگا، اور مختلف اس انداز میں ہوگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ زیادہ بھرپور انداز میں کیا جائے گا، اور صہیونی حکومت کے خلاف جو جس نفرت کا اظہار ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے، اس بار جو کیا جائے گا اس میں بھی زیادہ شدت ہوگی.
جی
یہ مذاکرات کا راستہ تھا، سازباز کا راستہ. دوسرا راستہ جو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطینیوں کے سامنے رکھا، وہ استقامت کا راستہ تھا. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پتھروں کے ساتھ استقامت ہوتی تھی، لیکن اب فلسطینی مجاہدین نے کہا ہے کہ ہم مسلحانہ جہاد جو ہیں وہ شروع کرنے والے ہیں، چونکہ اس یہی ہمارے پاس اب راستہ رہ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن مرحلے میں یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے.
یقیناً مسلمانوں کے قبل اول کی آزادی کے لیے جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس بات کا اعلان ایک بار پھر عالمی یوم قدس کے جلوسوں میں پوری دنیا میں سنائی دے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، آپ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین، آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچائیں گے.
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شاف محشر، کریں گے کرم وہ ہم پر، کہ ہے نام جن کا محبوب داور، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کہ ہے نام جن کا محبوب داور، کے رہبر وہ نبیوں میں اول، مدینے کے والی مدینے میں ایک دن، مدینے کے والی مدینے میں ایک دن ہمیں اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے جو مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے یتیموں کے داتا یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر
صبح رمضان عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان
اللہ یا رب تقبل توبتنا واغفر زلتنا
الله
وتعطف وامح خطيئتنا
الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف وامح خطيئتنا
الله
يا ربي واغفر
زلتنا
وتعطف ضمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا
ومخطيئتنا
سامعین، قرآنی تعلیمات ہوں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے دروس، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم اس کی برکتوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو عبادت و راز و نیاز اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ غریب و ناداروں کی امداد بھی کریں۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان نے اس کائنات کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ کائنات میں بسنے والے تمام بادشاہوں کے خالق و رب نے ہمارے دامن کو اس مہینے کی برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو ادھر سے عنایت بھی زیادہ ہوگی، اور اگر کفران نعمت کریں گے تو توفیقات بھی سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہم پر اتنا لطف و کرم کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا اجر رکھا ہے۔ ہم اگر کچھ نہ کریں اور سو بھی جائیں تو ماہ مبارک رمضان میں ہماری سانسوں میں تسبیح کا ثواب رکھا ہے اور نیند کو عبادت قرار دیا ہے۔ ایسے میں ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہماری حالت ویسی ہی نہ رہ جائے جیسے اس سے پہلے تھی۔ لہذا ہم سب کو شکر پروردگار کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہیں اس مہینے میں غریبوں اور ناداروں کا دھیان رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، خواہ وہ مادی ہوں یا مانوی، تو ہمیں خداوند عالم کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمیں افطاری بھی نصیب ہے اور سحری بھی۔ ہمارے یہاں اچھے پکوان پک جاتے ہیں، لیکن سوچیں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں نہ افطار میں کچھ بن پاتا ہے نہ سحری میں کچھ پک پاتا ہے۔ ان کی نظریں کسی مہربان کے قدموں پر رہتی ہیں، جن کی آہٹ پر وہ جیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہی ایسے مہربان بن جائیں کہ کچھ گھر ہمارے قدموں کی آہٹ میں اپنی زندگی کی امید تلاش کریں اور ہمارے لیے لمحوں میں سوکھے ہوئے روندھے ہوئے روزہ دار گلے سے اتنی دعائیں کر دیں کہ ہم نے زندگی بھر میں بھی اپنے لیے نہ کی ہوں۔ بے شک ہم سے زیادہ اس ماہ مبارک میں غریبوں اور ناداروں کے بارے میں کون سوچے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو فقیروں اور غریبوں کا امام کہلانا پسند کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ تھا، اس کا حشر و نشر بے نواؤں کے ساتھ تھا۔ وہ ایسا امام تھا کہ اگر اپنے صحابی کو رنگین دسترخوان پر بیٹھا دیکھ لیتا تو متوجہ کرتا تھا کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے غلاموں کا رنگین دسترخوانوں اور مرغن غذاؤں سے کیا تعلق؟ وہی امام ہمیں اپنے خطبے میں نہ صرف غریبوں اور ناداروں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ کمزور حالت میں زندگی گزارنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی دعوت دیتے ہوئے ان کی خبرگیری کی طرح متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے 23 خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یاد رکھو کہ کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال و ثروت کیوں نہ ہو جائے، اپنے قبیلے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں قبیلہ ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جو انسان کا بہترین محافظ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم بندے کے لیے نیک کام اور محبت کے سائے میں جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے، وہ اس مال سے کہیں زیادہ ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مانوی اور باقی رہنے والی ثروت ہے اور وہ مادی اور فرار ہو جانے والی لاش ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت برابری کرنے سے گریز نہ کرے۔ جو مال باقی رہ جائے گا وہ بڑھ نہیں جائے گا، اور اگر خرچ کر دیا جائے گا تو کم نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے عشیرے اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلے سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے، اور وقت پڑنے پر خود اس سے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں، اور جس کے مزاج میں اپنے خاندان کے لیے تواضع، انکساری اور نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی نیکیوں کو اپنے رشتہ داروں سے قطع کر دیتا ہے تو وہ فقط ان کا ایک مددگار کم کرتا ہے، لیکن جس وقت خود اس کو ان کی مدد اور شدید ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب لوگ اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت سے مددگاروں سے محروم کر لیتا ہے۔ امیر کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم فقیر و محتاج لوگوں تک رسائی حاصل کریں اور دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، تاکہ خدا دیکھے کہ ہم اس کے سامنے کس ضرورت کو لے کر حاضر ہیں۔ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے تو ضروری ہے کہ ہم ان ہاتھوں کو دیکھیں جو ہماری طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ فقیر و محتاج لوگوں کی حاجت روائی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اپنی دولت و ثروت کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ راہ خدا میں مال کا انفاق کرنا انتہائی عظمت اور قدر و قیمت کا حامل ہے، خاص طور پر اس وقت جب یہ عمل خالص نیت اور ایمان کے ساتھ ہو۔ دنیا میں انفاق کرنے والوں کی جزا معنوی اور روحانی امن و سلامتی ہے، اور جو بھی عشق و ایمان اور اخلاص کے ساتھ الہی وعدوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے فقیر اور محروم طبقے کے لیے تھوڑا سا مال خدا کی راہ میں دے دے تو اسے روحانی لذت اور امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ یوں تو ہر زمانے میں ہی فقراء کی امداد رسانی ضروری ہے، اور نادار و ضعیف طبقے کا خیال رکھنا ہر ایک دور میں ضروری اور لازم ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ہمارے حادیان دین کی ایک خاص سیرت غریب و نادار طبقے کی پرسان حال رہی ہے، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ انہی کی سیرت اور ان کے حیات کے نقوش پر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں ویسا ہی عمل کریں جیسا وہ کرتے تھے۔ سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے 26ویں رمضان کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن ہم نے جو سعی و کوشش کی ہے اس کی جزا عنایت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مختصر اعمال کو قبول کر لے، اے بہترین سننے والے، اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وآل محمد۔ خدایا، اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ سامین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان ایمان
رمضان. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردی بہشت، 26 رمضان المبارک اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس رمضان المبارک سن 808 ہجری قمری کو مسلمان مورخ، مفکر اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا انتقال ہوا. ان کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل تھی. وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر بن گئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے. یہ سرزمین بھی راس نہیں آئی تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر معمور ہوئے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے. یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایا خزانہ ہے. اٹھائیس اپریل سن 1555 عیسوی کو جرمنی کے شہر آکس برگ کانگریس کا انعقاد ہوا. اس اجلاس میں کیتھولک عیسائی مذہبی رہنماؤں نے پوپ پال چہارم کی قیادت میں پہلی بار پروٹیسٹنٹ مذہب کی آزادی کے حق میں ووٹ دیا. اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ پروٹیسٹنٹوں سے لی گئی جائیداد کو ان کو لوٹا دی جائے، لیکن آکس برگ اجلاس میں کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا اور مختلف یورپی ممالک میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک عیسائی فرقوں کے درمیان دسیوں برس تک جنگ جاری رہی. اٹھائیس اپریل سن 1935 عیسوی کو اردو کے نامور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل 1879 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بنارس میں انگریزی تعلیم مکمل کی۔ وہیں انہیں شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا اور حشر کے تخلص سے مقامی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ انہوں نے اسٹیج کے لیے کئی ڈرامے لکھے، جن میں سے بعض بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ آغا حشر کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنے لیے ڈرامے لکھتے رہے۔ آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ 28 اپریل 1935 کو ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس اپریل 1965 کو امریکہ نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے بہانے ڈومینیکن پر فوجی حملہ کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ڈومینیکن کے عوام برسر اقتدار آنے والے فوجیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخرکار فوجیوں کے ایک گروپ کے انقلابی افراد سے مل جانے کے بعد ڈومینیکن کے عوام نے فوجی حکومت کے رہنماؤں کو سنگین شکست سے دوچار کیا۔ امریکہ نے ڈومینیکن کے عوام کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع میں اپنے 1500 فوجی اس ملک میں بھیجے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہ تعداد بڑھا کر 40,000 کر دی اور 37 جنگی بحری جہازوں کے ذریعے ڈومینیکن کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار انقلابیوں کی کابینہ کی تشکیل کے باعث امریکی فوجی اس ملک سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ آٹھ اردی بہش 1368 ہجری شمسی کو معروف ایرانی سیاستداں اور محقق احسان تبری کا انتقال ہوا۔ وہ 1295 ہجری شمسی میں ساری شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ احسان تبری نوجوانی میں مارکسزم کی طرف مائل ہوئے اور 1316 ہجری شمسی میں رضا شاہ نے 52 دیگر افراد کے ساتھ ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ان کی یہ قید رضا شاہ کی جلاوطنی تک جاری رہی۔ اس کے بعد احسان تبری نے ایرانی کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور 1327 ہجری شمسی میں شاہ پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن وہ ماسکو چلے گئے اور وہاں 9 سال رہنے کے بعد مشرقی جرمنی چلے گئے، جہاں برسوں انہوں نے تدریس کی۔ احسان تبری 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلابی تحریک کے عروج کے زمانے میں ایران واپس لوٹ آئے اور کمیونسٹ پارٹی کو پھر سے زندہ کیا۔ 1362 ہجری شمسی میں اسلامی نظام کے خلاف اس پارٹی کی متعدد سازشوں کا پتہ چلنے کے بعد احسان تبری اور کمیونسٹ پارٹی کے دیگر اہم لیڈروں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید کے ایام میں انہوں نے اپنی اور اپنی پارٹی کی غلطیوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ اٹھائیس اپریل 1992 کو افغان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج اور اس کی پٹھو حکومت کے خلاف 13 سال تک جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی۔ سوویت یونین کے فوجی افغانستان پر 10 سال تک قبضے کے بعد فروری 1989 میں اس ملک سے پسپائی پر مجبور ہو گئے، لیکن افغان گروپوں کی نا اتفاقی اور انہیں ملنے والی غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث افغانستان کے حکام نے سوویت یونین کی مالی اور فوجی امداد کی بنا پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اپریل 1992 میں افغان مجاہدین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك